یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com۔
انبیاء قائد المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پورے کا پورا امت تک پہنچا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر اپنے دین کو پورا کیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر پورا کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے دین کو جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا امت تک پہنچا دیا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ الا وقد امرتکم به وما ترکت شیئا یبعدکم عن اللہ وَيُقَرِّبُكُم مِّنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ نَحَيْتُكُمْ أَن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی چیز جو تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی تھی، میں نے اس کو تمہارے لیے بیان کے بغیر نہیں چھوڑا۔ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی تھی، میں نے وہ تمہارے لیے بیان کر دی، اور ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرنے والی تھی اور جہنم کی آگ کے قریب کرنے والی تھی، میں نے اس چیز سے تمہیں روک دی۔ اللہ نے دین کو مکمل نادل فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پورے کا پورا امت کے لیے بیان فرما دیا، اور امت کو تاکید فرمائی کہ وہ اپنی عبادات اس طریقہ کے مطابق ادا کرے جس طریقہ کے مطابق انہوں نے، جس طریقہ کے مطابق امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ حج کے متعلق فرمایا خذوا عنی منافقکم فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد عامی هذا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مجھ سے حج کے جو عبادات ہیں، حج کے جو اعمال ہیں، وہ مجھ سے سیکھ لو، وہ مجھ سے لے لو۔ معلوم نہیں کہ اس کے بعد شاید میں حج کر سکوں کہ نہ کر سکوں۔ امت کو تاکید کی عبادات کو ادا کرنے کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، اور وہ شخص جو عبادت میں کوئی بات ایسی کرے جو آپ نے نہ کی ہو، وہ بات مردود ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ابتدا میں پڑی ہے، اللہ مالک الملک فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور خطاب ہے اہل ایمان کو، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. مفسرین کرام اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں، ان میں سے بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا ہے، جو شخص عمل کرے اور اس کے خیال میں وہ عمل کتنا بڑا ہو، اگر اس عمل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو اس کا وہ عمل برباد ہے. اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو وضاحت سے بیان فرمایا، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس من فهو رد، جس نے ہمارے اس دین میں اپنی مرضی سے کوئی نئی بات داخل کی وہ بات مردود ہے، وہ بات اللہ کے ہاں مسترد ہے، ناقابل قبول ہے. اور اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھیے، اللہ مالک الملک قرآن کریم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، فتوکل علی اللہ انک علی الحق مبین، آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے بے شک آپ حق کے مبین پر ہیں. ذرا بات کو اچھی طرح سمجھیے، اللہ فرما رہے ہیں فتوکل علی اللہ انک علی الحق مبین، بس آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے آپ حق کے مبین پر ہیں. اب غور کیجئے، وہ عمل جو مدینے والے کا ہے وہ حق کے مبین ہے، وہ حق کے مبین ہے، وہ صراط مستقیم ہے، وہ سیدھی راہ ہے. اور جو اس سے ہٹ کر ہے اس کا کیا نام ہوگا؟ حق ایک ہوتا ہے یا دو ہوتے ہیں؟ ہر وہ بات عبادات میں جو مدینے والے کی نہیں وہ حق مبین نہیں، وہ دلال مبین. اور قرآن کریم میں اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں، فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون، فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون، حق کے بعد دوسری بات کیا ہے؟ کتنی صاف واضح اور روشن بات ہے. اللہ ہمارے دلوں کو اس بات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدینے والے وہ کس پر ہیں؟ حق مبین پر ہیں. اور ان کے مسوا جو سب کچھ ہے، کسی رنگ میں ہو، کسی طرف سے ہو، وہ گمراہی ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون، کیا ہے حق کے بعد؟ اگر حق نہیں تو کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے. فأنا تصرفون، اے لوگو تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ مالک الملک نے پورے کا پورا دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورے کا پورا دین امت تک پہنچایا. اور جو ان کے بتلائے ہوئے دین پہ چلے گا وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ حق مبین پر ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے. اور جو ان کی بتلائی ہوئی بات سے ہٹ جائے وہ حق مبین پر نہیں، وہ صراط مستقیم پر نہیں، وہ سیدھی راہ پہ نہیں، وہ گمراہی پہ ہے، وہ سیدھی راہ سے بٹکا ہوا ہے۔ حج کے جو اعمال ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بیان فرمائے اور تفصیل سے بیان فرمائے، اپنے عمل سے بھی اور اپنے ارشادات گرامی سے بھی۔ ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا حج اللہ کے ہاں مقبول و منظور ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی نیت کو خالص کرے اور پھر سارے کا سارا حج اس طریقے پہ ادا کرے جس طریقے پر مدینے والے نے ادا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ سالوں میں ہم اس موضوع کے متعلق تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، اور میرا مشورہ ہے کہ جو ساتھی اللہ کی توفیق سے اس سال حج پہ جا رہے ہیں، اگر ممکن ہو تو وہ گزشتہ سالوں کی قسطیں سن لیں۔ آج جو بات عرض کرنی ہے، کوشش کروں گا کہ وہ بات ہو جو نئی ہو یا نئے انداز سے ہو، تاکہ جو ساتھی پہلے وہ قسطیں سن چکے ہیں ان کے لیے کچھ نئی بات ہو یا نئے انداز میں ہو۔ پھر کہتا ہوں، جو ساتھی جا رہے ہیں اگر وہ پسند کریں تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ گزشتہ قسطیں سنیں۔ آج کی اس نشست میں جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، شاید کہ ان غلطیوں کے ذکر سے ہمیں تنبیہ ہو جائے اور ہم ان غلطیوں سے عمرہ اور حج کی عبادت کے دوران دور رہیں۔ اور میں نے اپنے پاس یہ غلطیاں تحریر کی ہیں۔ سب سے پہلے جو غلطیاں ہیں وہ ہیں جو ہم احرام سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ احرام سے پہلے جو غلطیاں ہیں، ان میں سے ایک غلطی جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض جگہوں میں جو شخص حج یا عمرے کے لیے جائے اسے جلوس کی صورت میں گھر سے نکالتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اور چونکہ وقت تھوڑا ہے اور اللہ معاف کرے ہم میں غلطیاں بہت زیادہ ہیں، اس لیے غلطیاں گنتا جاؤں گا، زیادہ تفصیل سے ہر غلطی کے متعلق بات نہ کہوں گا۔ حاجی کو جلوس کی صورت میں گھر سے نکال کے لے جانا اسٹیشن تک یا ایئرپورٹ تک، یہ بات کتاب و سنت کے منافی ہے۔ دوسری غلطی وہ عورتوں کے متعلق ہے، چونکہ خواتین بھی موجود ہیں، ان کے حصے کی باتیں بھی ہوتی جائیں۔ احرام سے پہلے جو دوسری غلطی ہے کہ کوئی مسلمان عورت بغیر محرم کے عمرہ یا حج کے سفر کے لیے جائے۔ اس کے بعد جو احرام کی غلطیاں ہیں، ان میں سے پہلی غلطی یہ ہے کہ احرام باندھتے وقت زبان سے نیت کرنا، اے اللہ میں نے حج یا عمرہ کی نیت کی ہے، لمبی چوڑی جو لوگ نیت کرتے ہیں، یہ بات کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ احرام باندھتے ہوئے خاص قسم کی جوتی کو تلاش کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کینچی جوتی ہو، دوسری جوتی میں احرام باندھنا یہ غلط سمجھتے ہیں، اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو ٹخنے ہیں وہ ننگے ہونے چاہیے، جوتی ان سے نیچی ہو، خواہ بوٹ ہو، خواہ مکیشن ہو، خواہ چپل ہو، لیکن یہ جو کھینچی جوتی کا اہتمام ہے اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ نمبر تین، میقات سے پہلے احرام کی نیت کرنا، ابھی میقات پہ پہنچے نہیں اور پہلے سے لبیک پکار رہا ہے احرام کی نیت کرنے. چوتھی بات اور چوتھی غلطی بہت زیادہ ہے کہ جب احرام باندھا اسی وقت دائیں کندھے کو ننگا کر لیا. دائیں کندھے کو ننگا کرنے کا جو وقت ہے وہ تب ہے جب آپ طواف قدوم کریں. ابھی احرام باندھا ہے ابھی کندھے کو ننگا نہیں کرنا. پانچویں غلطی عورتوں کے متعلق ہے. بعض عورتیں دیکھی گئی ہیں کہ بڑے اہتمام سے جب احرام باندھتی ہیں تو سفید یونیفارم استعمال کرتی ہیں. شلوار بھی سفید ہو قمیض بھی سفید ہو دوپٹہ بھی سفید ہو اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں. عورت کا احرام اس کے جو عام کپڑے ہیں انہی میں ہیں. ہاں اس بات کا اہتمام کرے کہ ایسے کپڑے استعمال نہ کرے جو شادی بیاہ میں کرتے ہیں. زیب و زینت کی کوشش نہ کرے. عام کپڑے جو عورت پہنتی ہے اسی میں ان کا احرام ہے. چھٹی غلطی یہ ہے کہ کچھ عورتیں احرام کی حالت میں اپنے چہروں کو غیر محرم مردوں کے سامنے ننگا رکھتی ہیں. عورتوں کا ایسا کرنا غلط ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا. ہم احرام کی حالت میں تھی. جب بھی ہمارے پاس سے سوار گزرتے تو ہم اپنی جلبابوں کو اپنے چہروں پہ ڈال لیتے. ساتویں غلطی یہ ہے جو احرام کے متعلق ہے کہ کوئی شخص عمرہ یا حج کی نیت سے جائے اور میقات کے اوپر سے یا میقات کے پاس سے گزر جائے اور احرام نہ باندھے. مثال کے طور پر ریاض سے کوئی شخص عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جا رہا ہے, ہوائی جہاز پہ سوار ہو, جدہ جا کے اترے اور اس نے احرام نہیں باندھا. یہ بات غلط ہے. جو ریاض سے عمرہ یا حج کی نیت سے جا رہا ہے اس کا میقات السیل الکبیر ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جب سیل الکبیر کے پاس سے گزرے تو اس وقت احرام کی حالت میں ہو اور عمرہ یا حج کی نیت کر چکا ہو. ہوائی جہاز میں جانے والا اس طرح اس کے لیے دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ریاض ہی میں اپنے گھر سے نہا لے, خوشبو استعمال کر لے, احرام کی چادریں پہن لے, لیکن عمرہ یا حج کی نیت نہ کرے. جہاز میں سوار ہو جائیں اور جہاز والوں سے کہے کہ جب میقات آئے تو اس وقت مجھے بتلا دینا. جب وہ بتلائے اسی وقت لبیک پکارتے ہوئے اپنے عمرے کی نیت کر لیں. اور اگر وہ یہاں سے چادریں نہ پہننا چاہے تو کچھ حرج نہیں, اپنے پاس رکھ لے اور جہاز والوں سے کہہ دے کہ میقات کے آنے سے کچھ منٹ پہلے مجھے بتلا دینا تاکہ جب جہاز میقات پر پہنچے تب وہ اپنی چادریں احرام کی پہن چکا ہو. طواف کے متعلق بھی لوگوں میں کچھ غلطیاں ہیں. ان میں سے 15-16 غلطیوں کا ذکر کرتا ہوں. بعض لوگ جب طواف کی ابتدا کرتے ہیں تو پھر زبان سے نیت کرتے ہیں, میں نیت کرتا ہوں طواف کے اللہ کے لیے. جس طرح موٹی بات ابتدا میں کہہ دی ہے, بات وہ کرنی ہے جو مدینے والے نے کی. جو انہوں نے کی اس کو چھوڑنا نہیں, جو انہوں نے نہیں کی وہ کر دینا. نمبر ایک, یہ کہنا کہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں زبان سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں, اور ایسا کرنے والا غلطی کرتا ہے. اور ایک بات سن لیجیے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ احتجز التوبہ ان کل صاحب بدعت حتی یدعہ. فرمایا کہ جو بدعت کرنے والا ہے اللہ نے اس کی توبہ کو روک لیا. چیختا رہے, چلاتا رہے, عبادت کرتا رہے, بندگی کرتا رہے, اللہ کی طرف سے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے. اور کب تک بند ہے؟ جب تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے. بدعت کو چھوڑ دے اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے اتنی دور سے جاؤں پیسے بھی خرچ کروں اور اپنی زبان سے ایسی بات کہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو اور بدعتی بن جاؤں اور اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند کروں. تو طواف کی غلطیوں میں پہلی غلطی یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے زبان سے کہنا کہ میں نیت کرتا ہوں طواف. نمبر دو، حجر اسود سے پہلے طواف کی ابتدا کرنا. ساتھی جانتے ہیں کہ جہاں حجر اسود ہے وہاں انہوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، سیاہ لکیر کھینچی ہے، اور کتنے ہی لوگ دیکھے گئے ہیں کہ وہ اس سیاہ لکیر سے پہلے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے طواف کو شروع کرتے. ایسا کرنا غلط ہے. طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہے، اس سے پہلے بھی. نمبر تین، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے مسلمانوں کو دھکے دینا. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے اور مسلمانوں کو اذیت پہنچانا حرام ہے. سنت کی ادائیگی کے لیے مسلمانوں کو اذیت پہنچانا بے وقوفی کی بات ہے. اور اسی طرح نمبر چار، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے امام سے پہلے سلام پھیرنا. امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تشہد میں بیٹھا ہے، کوشش کرتا ہے کہ باقی لوگوں کے فارغ ہونے سے پہلے جا کے حجر اسود کو بوسہ دے. تو امام سے پہلے سلام پھیر لے. امام سے پہلے سلام پھیرنا حرام ہے اور حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. سنت کے کرنے کے لیے حرام کام نہ کرے. اور پانچویں بات عورتوں کے متعلق ہے، عورتوں کا حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے مردوں میں گھسنا انتہائی غلط بات ہے. عورتوں کا مردوں میں گھسنا خواہ وہ بیت اللہ میں ہو، خواہ وہ طواف کی حالت میں ہو، خواہ وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے ہو، وہ جائز نہیں، حرام ہے. اور ان عورتوں کا کیا کہنا جو بازاروں میں مردوں کے درمیان گھستی ہے. خیر پانچویں بات یہ ہے، کوئی عورت حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے مردوں میں نہ گھسے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ ان کی خادمہ تھی، ان سے کہنے لگی آؤ بیت اللہ کے قریب ہو کے طواف کرتے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طواف کے دوران مردوں سے دور ہو کے طواف کرتے. عائشہ صدیقہ اس پر بڑی ناراض ہوئی، فرمانے لگی تم جاؤ. تو پانچویں بات یہ ہے، عورتیں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے مردوں کے درمیان نہ گھسے. اور اللہ سے امید ہے اگر کوئی عورت مردوں کے درمیان نہ گھسے اس وجہ سے کہ اس میں گناہ ہے اور حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکے، تو اللہ سے امید ہے اللہ اسے وہ ثواب عطا فرمائیں گے جو حجر اسود کو بوسہ دینے کا. چھٹی بات یہ ہے، کوئی یہ یقین نہ رکھے کہ حجر اسود نفع نقصان کا مالک ہے. حجر اسود کو بوسہ صرف اس لیے دینا ہے کہ مدینے والے نے دیا ہے. عمر فاروق میں جو باتوں کے متعلق احادیث ہے ان کی طرف بس اشارہ ہی کروں گا اگر کیا، کیونکہ میری خواہش ہے کہ ساری غلطیاں آپ سن لیں. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ حجر اسود سے مخاطب ہو کے کیا فرماتے ہیں، تو پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، اگر مدینے والے کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو اللہ کی قسم تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیکھتا. اور کتنے لوگ ہیں دیکھے جاتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں پھر اپنے سارے جسم پر ملتے ہیں. اگر بچے ہیں ان کے چہروں پر، ان کے جسم پر ملتے ہیں. ایسا کرنا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، جتنا ثابت ہے وہیں تک رہیں. ساتویں بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت خاص دعائیں بنا رکھی ہیں، ان دعاؤں سے احتراز کرنا چاہیے. حجر اسود کو بوسہ دینا بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے علاوہ لوگوں نے جو خاص دعائیں بنا رکھی ہیں رسول کریم سے سب سے اس کا کوئی ثبوت نہیں. آٹھویں بات, کچھ لوگ جب بیت اللہ کے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں, اللہم ان البیت بیتک والحرم حرمک والامن امنک, لمبی دعا پڑھتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کا کوئی ثبوت نہیں. نویں بات یہ ہے, کچھ لوگ جب زیادہ رش ہو تو سارے بیت اللہ کے گرد طواف نہیں کرتے, حتیم کے اندر سے گزر جاتے. ایسا کرنے والا اس کا طواف نہ مکمل ہے نہ تمام ہے. طواف میں یہ ہے, بیت اللہ اور حتیم اس کے باہر سے چکر لگانا ہے, اس کے اندر سے چکر نہیں لگانا. دسویں بات یہ ہے, کچھ لوگ رکن یمانی کو بوسہ دیتے ہیں, حجر اسود کو بوسہ نہ دے پائیں تو جا کے کسر رکن یمانی پہ نکالتے ہیں. رکن یمانی کو بوسہ دینا ثابت نہیں, رکن یمانی کو چھونا ہے بوسہ نہیں دینا, اور اگر چھو بھی نہ سکے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا, ویسے گزر جانا ہے. حجر اسود کے مقابل یہ دوسری طرف ہے. نمبر 11, اس ساتھی ایسے بھی ہیں اور خاص طور پر عورتیں, وہ بیت اللہ کی ساری دیواروں سے چمٹتے ہیں, اور اگر کوئی روکے تو کہتے ہیں دیکھو یہ وہابی ہیں, انہیں بیت اللہ کا کوئی ادب اور احترام نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حجر اسود کا بوسہ دینا, رکن یمانی کا چھونا اور ملتدم کا چمٹنا ثابت ہے. تین جگہیں یاد رکھیے, حجر اسود کو بوسہ دینا, رکن یمانی کو چھونا اور ملتدم, جو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جگہ ہے اس سے چمٹنا, اس پہ اپنا چہرہ لگانا, اپنی چھاتی لگانا, اپنے ہاتھ لگانا. ان تین مقامات کے ساتھ, ملتظم کے ساتھ چمٹنا, حجر اسود کو بوسہ دینا اور رکن یمانی کو چھونا, یہ ثابت ہے. اس کے علاوہ بیت اللہ کے کسی کنارے کو چھونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بعد میں پوچھنا, وہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان کی جگہ ہے. نمبر 12, کچھ لوگ بارش کے دوران بڑے اہتمام سے طواف کرتے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت ہے. نمبر 13, اور وہ بات عورتوں کے متعلق ہے, عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مردوں کے درمیان گھس کر طواف کریں. یہ حدیث آپ لوگوں نے کتنی مرتبہ سنی ہوگی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی غیر محرم عورت سے مصافحہ نہیں کی. تو کون ہے؟ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پاک, اتنا اہتمام ہے. تو اب سبھی مردوں کے درمیان عورتیں گھس رہی ہیں, صرف ہاتھ نہیں کندھے بھی, کتنا کچھ دوسرے مردوں کے ساتھ رگڑا جا رہا ہے. عورتوں کو کوشش کرنی چاہیے حد تک امکان, اپنی طاقت کے مطابق جتنا مردوں سے دور رہیں اتنی ہی ان کے لیے خیر ہے, اور ان کے ساتھ جو مرد ہوں, عورت کا خاوند, بھائی, باپ, وہ بھی اس بات کا اہتمام کرے کہ جب اس کے ساتھ خواتین ہیں تو حتی الامکان مردوں سے ان کو دور رکھے. 14 بات یہ ہے کہ لوگوں نے ہر چکر کے لیے دعائیں مخصوص کر رکھی ہیں, پہلے چکر کی دعا, دوسرے کی, تیسرے کی, چوتھے کی. یہ مخصوص دعائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. بلکہ سنیے اور توجہ سے سنیے, میرے خیال میں یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ نے موقع دیا کہ ہم اللہ کے دربار میں پہنچے, اللہ کے دروازے پہ پہنچے اور اللہ کے مہمان بنے. اب موقع تھا کہ اللہ کے روبرو اپنی پریشانیاں پیش کریں, اپنی مصائب، اپنی مشاکل، اپنے دکھ، اپنے غم اپنے رب کے روبرو پیش کریں، اپنی حاجات کو پیش کریں. اب اللہ معاف کرے، ایسا دعاؤں کے چکر میں پڑا پتہ نہیں کیا کہہ رہا، محرومی کی بات. یہ جو سات چکر ہیں طواف کے، ذرا غور کیجئے اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے. یہ موقع ملا کہ ہم اللہ کے دروازے پہ پہنچ کے اللہ کے روبرو اپنا دامن پھیلائیں. اب جو دعائیں پڑھا ہے اسے پتہ ہی نہیں کیا پڑھا، یہ محرومی کی بات ہے. اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں. سو پندرہویں بات یہ ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو دعائیں پڑھنے والے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں، ایک پڑھا رہا ہے اور باقی پڑھ رہے، ایسے ہے جیسے پرائمری اسکول ہو اور پہلی یا دوسری جماعت کا سبق ہو رہا. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت ہے. اور جو مسلمان حج پہ جانے کا ارادہ رکھے، عمرہ پہ جانے کا ارادہ رکھے، جانے سے پہلے عمرہ اور حج کے مسائل کو سمجھیے کہ طواف کے بعد دو رکعتیں جو پڑھنی ہیں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، کوئی ضروری نہیں کہ مقام ابراہیم کے ساتھ مل کر ہی پڑھے، جہاں جگہ ملے وہیں پڑھے. اور اس بات کی طرف توجہ کیجیے، اور خصوصاً جو حضرات خواتین کے ساتھ جاتے ہیں بڑا پریشان ہوتے ہیں اور خواتین کو بھی پریشان کرتے ہیں. کوئی ضروری تو نہیں کہ مقام ابراہیم کے ساتھ مل کر ہی پڑھی جائیں، بیت اللہ کے آخری کنارے میں پڑھیے تب بھی درست ہے. اپنی خواتین اور دوسرے مسلمانوں کی سہولت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. سترویں بات یہ ہے کہ جب ہم مقام ابراہیم پہ دو رکعت پڑھیں تو بعض لوگ ایسے کرتے ہیں دو کے بعد پھر دو نیتیں، دو کے بعد پھر دو کی نیت کر دیں. ایسا نہ کریں، خصوصاً جب رش کے دن ہوں تو وہاں دو رکعت سے زیادہ نہ پڑھیں. اگر وہاں بھی پڑھیں تو دو رکعت پڑھ کے فوراً اس جگہ کو خالی کر دیجئے تاکہ کوئی اور مسلمان بھائی اس مقام پر نماز ادا کر سکے. اس کے بعد وہ غلطیاں ہیں جن کا تعلق صفا اور مروہ پر سائی کے متعلق ہے. بعد میں پوچھا کے درمیان جو سائی ہے اس میں بھی ہم کتنی ہی غلطیاں کرتے ہیں. ان میں سے نمبر ایک یہ ہے، کچھ لوگ صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، اب ان کی خواہش ہے کہ جو دیوار ہے اس کو جا کے ہاتھ لگانا ہے. یہ کوئی بات نہیں، صفا پہاڑی پہ چڑھے اور بات ختم ہو گئی، اب دیوار تک جانا اس کی کوئی ضرورت نہیں. دوسری بات، کچھ نمبر دو، جب صفا پہاڑی پہ جانا ہے تو وہاں نماز کی نیت نہیں باندھنی. کچھ لوگ صفا اور مروہ پہ جا کے اس طرح ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں گویا کہ وہ نماز پڑھنے لگے ہیں. یہ نہیں، جو مسنون اذکار ہیں وہ کرے اور اللہ سے دعائیں کرے. نمبر تین، صفا اور مروہ کے درمیان جو فاصلہ ہے، کچھ لوگ سارے فاصلے کو دوڑتے ہوئے طے کرتے ہیں، یہ بات بھی سنت کے خلاف ہے. جو سبز رنگ کی دو ٹیوبیں ہیں صرف ان کے درمیان تیزی سے جانا ہے، باقی جو جگہ ہے وہاں چل کے جانا ہے. چوتھی بات یہ ہے جو خاص عورتوں کے متعلق ہے کہ عورتوں نے صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا نہیں، وہ جو سبز رنگ کی ٹیوبیں ہیں ان کے درمیان بھی عورتوں نے آرام سے جانا ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ واللہ اعلم بالصواب. اسلام میں عورتوں کے پردے کا بہت زیادہ اہتمام ہے. اگر عورتیں بھاگنا شروع کر دیں اس میں خطرہ ہے کہ ان کی بے پردگی ہو جائے. عورتوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان بھاگ کے نہیں جانا، اور مردوں نے بھی بھاگنا ہے صرف دو سبز ٹیوبوں کے درمیان. پانچویں بات یہ ہے کہ بعض لوگ جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں نماز کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ سعی میں مشغول ہے، بڑی بے وقوفی کی بات ہے. جب نماز کھڑی ہو جائے اس وقت تو سنتیں اور نفل پڑھنا بھی جائز، نماز جو اس کے علاوہ ہے وہ پڑھنی بھی جائز نہیں، سعی کرنا کس طرح جائز ہوگی؟ جب نماز کھڑی ہو جائے فرض نماز، نہ اس وقت طواف ہے نہ اس وقت سعی ہے. اور چھٹی بات، صفا اور مروہ میں غلطیوں کے متعلق یہ ہے کہ کچھ لوگ سات کی بجائے 14 چکر لگاتے ہیں، صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک ایک چکر شمار کرتے ہیں، ایسا کرنا غلطی ہے. صفا سے مروہ تک ایک چکر، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اور آخری چکر مروہ پہ جا کے ختم ہوگا. اس کے بعد حجامت کے متعلق جو غلطی ہیں ان میں سے دو کا ذکر کرتا ہوں، ایک کا تعلق مردوں سے ہے، ایک کا تعلق خواتین سے ہے. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کتنے ہی عمرہ سے فارغ ہونے والے ان بچوں سے جو مروہ پہ موجود ہوتے ہیں کینچی لیتے ہیں اور دو چار بال ادھر سے، دو چار ادھر سے، دو چار ادھر سے کاٹ دیتے ہیں. ایسا کرنا غلط ہے. عمرہ سے فارغ ہونے کے لیے حجامت کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ سارے سر کے بالوں کو ہلکا کیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ سارے سر کے بال منڈائے جائے. اب دو چار بال ادھر سے کاٹنا، دو چار بال ادھر سے کاٹنا، یہ بات ناکافی، نہ تمام اور نہ مکمل ہے. دوسری غلطی جس کا تعلق عورتوں سے ہے وہ یہ ہے کہ بعض عورتیں وہی مروہ پر ان بچوں سے کینچی لیتی ہیں یا اپنی جیب سے نکالتی ہیں، اپنے بالوں کو نکالا اور کاٹنا شروع کیا. عورتوں کا ایسا کرنا حرام ہے، اور کتنی محرومی کی بات ہے، اتنی بڑی عبادت کی، اور عبادت کا جو اختتام ہے وہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ ایسے عمل سے جو شریعت میں حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ مسلمان عورت کے جو بال ہیں ان کا پرد فرض اور ان کا پردہ کرنا فرض اور واجب ہے. کسی مسلمان بالغہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس کے سر کے بال کوئی غیر محرم دیکھے. اب یہ عمرہ کرنے والی مسلمان عورت ابھی عمرہ سے فارغ ہوئی اور وہیں مروہ پہ اپنے بالوں کو نکال کے کاٹ رہی ہے، اب غیر محرم اس کے بالوں کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ بات غلط. اور یہاں سے ان خواتین کے متعلق بھی غور کر لیجیے جو سارا ہی سر کھولے ہوئے بازاروں میں اس طرح چل رہی ہیں جس طرح کے گائیں اور مویشی. اس کے بعد جو غلطیاں ہیں جن کا ذکر کرنا ہے وہ ہے جن کا تعلق عرفات سے اور 9 تاریخ سے ہے. جس طرح کے معلوم ہے 8 تاریخ کو لوگ حج کے لیے منا جاتے ہیں اور منا میں جا کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں. ظہر، عصر اور عشاء کی نماز اس کی 2-2 رکعتیں، مغرب کی 3 اور فجر کی سنتیں اور فرض، اور ساری چاروں کی اور پانچوں کی پانچوں نمازیں اپنے وقت میں. 9 تاریخ کو سورج کے نکلنے کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے. یہاں جو لوگ اس دن غلطیاں کرتے ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں. پہلی غلطی یہ ہے کچھ لوگ 8 تاریخ ہی کو عرفات چلے جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے یہ خلاف بات ہے. نمبر 2، کچھ لوگ رات ہی کو منا سے عرفات چلے جاتے ہیں، یہ بات بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. آپ کی سنت یہ ہے کہ 9 تاریخ کو فجر کی نماز منا میں پڑھی جائے، اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے پھر عرفات کی طرف نکلا جائے. نمبر تین، کچھ لوگ 9 تاریخ کو عرفات کی طرف روانہ تو ہوتے ہیں لیکن وہ حدود عرفات میں داخل نہیں ہوتے، عرفات کی حدود سے باہر ہی ڈیرا لگا لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو، میں نے خود کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ پولیس والے اور دیگر رضاکار چیختے چلاتے ہیں، اے لوگو جہاں تم بیٹھے ہو یہ جگہ حدود عرفات سے باہر ہے، لیکن لوگ ہیں کہ سننے کا نام ہی نہیں لیتے. جو شخص 9 تاریخ کو عرفات کی حدود سے باہر رہا اس کا تو حج ہی نہیں. یہ بڑی ضروری بات ہے. نمبر تین جو غلطی ہے کہ 9 تاریخ کو عرفات کی حدود سے باہر رہ. نمبر چار، کچھ لوگ عرفات کے دن 9 تاریخ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ رحمت کے اوپر ضرور جانا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، آپ جب یہ رحمت کے نیچے تک پہنچے وہاں تک جانا سنت ہے، اوپر جانا یہ ثابت ہے. نمبر پانچ، جو جبل رحمت تک پہنچے اس نے جو دعا کرنی ہے اس کا چہرہ کس طرف ہو؟ اس کا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو. نمبر چھ، عرفات کے دن کچھ لوگ یہ غلطی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے عرفات سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے. عرفات سے تب نکلنا ہے جب سورج غروب ہو جائے. عرفات میں ایک اور غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز پوری پڑھتے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک وقت میں پڑھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد اذان ہوئی، پھر اس کے بعد اقامت ہوئی، آپ نے ظہر کی 2 رکعتیں ادا فرمائی اور آپ کی امامت میں مسلمانوں نے بھی 2 رکعتیں پڑھی. پھر اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی 2 رکعتیں مسلمانوں کو پڑھائی. عرفات میں ظہر اور عصر دونوں کو جمع کرنا ہے اور دونوں کی 2 رکعتیں ادا کرنی. 8 بات عرفات کی غلطیوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ جب 9 تاریخ جبکہ یوم عرفات ہے اگر اس دن جمعہ ہو تو یہ حج اکبر ہے. اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے دن ایسے سال حج کرے جبکہ 9 تاریخ کو جمعہ ہو تو بعض لوگوں نے یہ بات بنا رکھی ہے کہ اسے 72 حجوں کا ثواب ہے. یہ سب بناوٹی باتیں ہیں. ہر حج حج اکبر ہے، ہر حج حج اکبر ہے. اور اس میں یہ کہنا کہ جمعے کے دن کا جو حج حج اکبر ہے یا اس دن 72 دن جو حج جمعے کے دن ہو ایسے حاجی کو 72 حجوں کا ثواب ہے، یہ بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نمی اور آخری بات جو میں نے عرفات کے متعلق کہنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ عرفات کے دن کو ضائع کرتے ہیں. عرفات کا دن اللہ سے مانگنے کا ہے. کچھ لوگ کھانے پینے میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ اللہ سے جو مانگنا اس کو بھول جاتے ہیں. کچھ لوگ اللہ معاف کرے گپوں میں مشغول ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جبل رحمت کی طرف آنے اور جانے اور گم ہونے اور ڈھونڈے جانے میں اپنا سارا دن صرف کر دیتے ہیں. 8 بات جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عرفات کے دن کا موقع اللہ نے جو نصیب کیا ہے اسے ضائع نہ کرے. معلوم نہیں کہ پھر زندگی میں یہ موقع ملے کہ نہ ملے. اس کے بعد مزدلفہ میں، عرفات کے بعد مزدلفہ آنا ہے، جب سورج ڈوب جائے وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، وہاں سے مزدلفہ آنا ہے. مزدلفہ میں آ کے جو عام طور پر غلطیاں لوگ کرتے ہیں ان میں سے پہلی غلطی یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ جب مزدلفہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے کنکریاں چننا شروع کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ابھی ہم نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی. مزدلفہ آتے جو کام بہت زیادہ اہمیت کا کرنے والا ہے وہ نماز مغرب پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد نماز عشاء پڑھنا ہے. کنکریاں چننا شروع کرنا یہ بات غلطی کی. اور ویسے بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں کہ آپ نے مزدلفہ سے کنکریاں اکٹھی کی ہوں, آپ سے یہ بات ثابت نہیں. جو کام آپ سے ثابت نہیں اس کے لیے کوشش اور جستجو ہے, اور جو کام آپ سے ثابت ہے اس کی طرف سے بے توجہی ہے. دوسری بعض لوگ جو غلطی کرتے ہیں کہ جب وہاں آ کے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں پھر مغرب کی سنتیں پڑھتے ہیں. مزدلفہ میں مغرب کی سنتیں نہیں پڑھنی, صرف فرض پڑھنے. اور تیسری بات, وہ پہلی بات کے ذمن میں آ گئی کہ مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانے کی فکر کرنا درست ہے. اس کے بعد ان غلط پہلے دن صرف تیسرے جمرے کو کنکریاں مارنی, اور وہاں کنکریاں مار کے دعا نہیں کرنی. دوسرے دن, تیسرے دن اور چوتھے دن تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی. پہلے اور دوسرے جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد, ہر جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد, جب پہلے جمرہ کو کنکری ماری وہاں سے ہٹ کر قبلہ کی طرف اپنا رخ کر کے اللہ سے لمبی دعائیں کرنی. دوسرے جمرہ کو کنکریاں مار کر وہاں سے ذرا ہٹ کے قبلہ کی طرف اپنا منہ کر کے اللہ سے لمبی دعائیں کرنی. تیسرے جمرہ کو کنکری مار کے دعا نہیں کرنی. کیوں؟ پہلے جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا کی, دوسرے جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا کی, اور تیسرے جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد انہوں نے دعا نہیں کی, ہم نے بھی دعا نہیں کرنی. ایک اور بات, کچھ لوگ سات کنکریوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ساری کی ساری اکٹھی پھینک دیتے ہیں, ایک دم اکتایا ہوا ہے. اگر اتنی اکتاہٹ ہے تو گھر میں بیٹھے رہو, ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے. ایک ایک کر کے کنکری مار دی. ایک اور غلطی جس کا تعلق عورتوں سے ہے, کچھ عورتیں مردوں کے درمیان گھس کر کنکریاں مارنے کی کوشش کرتی ہیں, ایسا کرنا نہ درست ہے غلط ہے. عورتیں مردوں کے درمیان نہ گھسے, اور اگر عورت جو وقت ہے محدد پہلے دن جو کنکریاں مارنی ہیں وہ سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک, دوسرے دن زوال شمس سے جب سورج زائل ہو جائے ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے وہاں سے لے کر مغرب تک, اور تیسرے اور چوتھے دن بھی اسی طرح. لیکن حدیث میں ہے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کنکریاں تب ماری جب شام ہو چکی تھی. آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. اگر عورت کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک بھیڑ ہوگی رش ہوگا, وہ شام کو مار لے. اسی طرح اگر کوئی مرد کمزور ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنے رش میں کنکریاں نہ مار سکوں گا, وہ شام کو مار سکتا ہے. ایک اور بات یہ ہے اگر کوئی شخص واقعتاً کنکریاں مارنے کے قابل نہ ہو, مرد ہو یا عورت, وہ اپنا نائب اپنا وکیل کسی اور کو بنا سکتا ہے. لیکن جو غلطی دیکھی گئی ہے, اچھا بڑا شخص ہے ماشاءاللہ میلوں چلتا ہے, لیکن جب کنکریاں مارنے کا وقت آتا ہے کہتے اللہ کی قسم میں تو نہیں جا سکتا, ایسا نہ کریں. اسی دن آج اب جو کنکریاں مارنی ہیں, یہ بات کس دن کی ہے؟ یہ 10 تاریخ کی بات ہے.
اسی دن حجامت بھی بنوانی ہے، اسی دن قربانی بھی کرنا ہے، اسی دن طواف افاضہ بھی کرنا ہے۔ قربانی کے متعلق غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگ 10 تاریخ سے پہلے ہی جانور ذبح کر لیتے ہیں، جو 10 تاریخ سے پہلے جانور ذبح کرے اس کا حج کی قربانی سے کوئی تعلق نہیں، اس کے ذمے حج کی وجہ سے جو جانور تھا وہ باقی ہے۔ اس کے بعد اسی دن حجامت بنوانا ہے، اور حجامت کے متعلق جو غلطیاں ہیں، دو غلطیاں تو وہ ہیں جو مروہ پر عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد جو لوگ کرتے ہیں ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ ایک غلطی اور حجامت کے متعلق یہ ہے کہ کچھ لوگ حجامت کرواتے ہوئے مائیں جانب سے حجامت کی ابتدا کرواتے ہیں، ایسا کرنا درست ہے۔ یہاں ایک اور غلطی جو اس دن کے متعلق عام لوگوں میں ہے وہ یہ ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 تاریخ کو جو 4 اعمال ہیں ان میں ترتیب ضروری ہے، اور 4 اعمال کیا ہے یہ مسئلہ ذرا جو جا رہے ہیں خاص طور پہ وہ اچھی طرح سمجھیں۔ نمبر 1 کنکریاں مارنا، نمبر 2 قربانی کرنا، نمبر 3 حجامت کروانا، نمبر 4 طواف افادہ کرنا۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1 آپ بھی کہیے ذرا یاد ہو جائے، کنکریاں مارنا، نمبر 2 قربانی کرنا، نمبر 3 حجامت بنوانا، نمبر 4 طواف افادہ۔ ان 4 اعمال کو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا افضل ہے، اعلی ہے، بہترین ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ 4 اعمال اس ترتیب سے نہ کرے کیا اس پر کوئی گناہ ہے؟ صحیح احادیث میں ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور باقی احادیث میں بھی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے ہی لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ترتیب کو باقی نہیں رکھا، آپ نے ہر ایک کے جواب میں فرمایا افعل ولا حرج، جو تو نے کیا کر جا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ترتیب باقی نہ رہی تو دم پڑے گا، کہاں سے پڑے گا، کس کے حکم سے پڑے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ اگر ترتیب باقی نہ رہے تو کوئی گناہ نہیں، تو دم کس طرح پڑے گا؟ پھر اس مسئلے کو سمجھ لیجیے، 10 تاریخ کے جو 4 اعمال ہیں اگر ان میں ترتیب رہے تو اعلی ہے، افضل ہے، بہترین ہے، اور اگر ترتیب باقی نہ رہ سکے تو کچھ گناہ نہیں۔ اور اس سے چلیے اس کے بعد طواف ودا، دو تین منٹ میں موزن نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد طواف ودا جو ہے اس کے متعلق کچھ غلطیاں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مکہ شریف سے روانہ ہونے سے پہلے طواف ودا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں چلو یہ کام تو ختم کرو، منا میں بیٹھے ہیں 11-12 تاریخ کو طواف افاضہ کر لیا، کہتے ہیں چلو یار طواف ودا بھی کر رہے ہیں، طواف ودا بھی کر رہے ہیں تاکہ جاتے ہوئے آسانی رہے۔ یہ بات درست ہے، طواف ودا تب کرنا ہے جب مکہ شریف سے روانگی کا وقت ہو، ہاں اگر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کھانا کھانے کے لیے ضروری حاجت کے لیے ٹھہر جائے، نماز کا وقت ہو گیا ٹھہر گیا، اس میں گناہ نہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ جانا پرسوں ہے یا کل ہے، آج ہی کہہ رہا ہے چلو طواف ودا کرو تاکہ اس ذمہ داری سے فارغ ہو۔ طواف ودا میں ایک اور غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ جب طواف ودا کرتے ہیں تو اجڑے قدم جاتے ہیں، اور اگر روکا جائے تو کہتے ہیں بیت اللہ کی طرف پشت کرنا درست نہیں۔ اے عقل مند انسان، اتنے دنوں سے تو جا رہا تھا تو اس وقت تجھے یہ خیال نہ آیا کہ بیت اللہ کی طرف پشت کرنا درست نہیں؟ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب طواف ودا کر کے مکہ شریف سے روانہ ہو تو آپ کیا الٹے قدم روانہ ہو؟ طواف وداع کے بعد الٹے قدم مسجد سے نکلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دو چار غلطیاں, دو منٹ کا حساب سے, دو چار غلطیاں اور ہیں, موٹی موٹی ہیں. ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ بعض بد نصیب لوگ احرام باندھ کر اداکاری کرتے ہیں. احرام باندھا ہے, دعا کر رہا ہے, کس لیے؟ تاکہ تصویر کھینچنے والا تصویر کھینچے اور یہ تصویر میں اپنے گھروں بھیجوں کہ عبد الرشید حج کرنے کے لیے گیا. بدبختی کی بات ہے, اپنے حج کو برباد کرنے کی بات ہے. کیا اس لیے حج کر رہا ہے کہ لوگ دیکھیں یہ حاجی ہے؟ انتہائی بدقسمتی اور خطرے کی بات ہے. ایک اور غلطی جو بعض لوگوں کے ہاں دیکھی جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کپڑے کے چھیرے ہوئے وہ مسجد الحرام کے ممبر کے ساتھ باندھ رہے ہیں, گندگی کی بات ہے, اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی حاجت روائی ہو جائے گی, اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے وہ بیت اللہ میں گندگی پھیلا رہے ہیں. ایک اور بات, دو باتیں باقی ہیں. ایک یہ ہے کہ ادھر سے حج کر کے آیا, ادھر سے موٹی قلم سے اپنے مکان پہ لکھوایا الحاج فلاں فلاں, یہ بات غلط ہے. آخری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ مکہ شریف پہنچنے کے بعد بار بار چھوٹے اور بڑے عمرے کرتے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے. باقی شاید اوپر تو آواز نہیں جائے گی. جن ساتھیوں کے ساتھ خواتین آئی ہیں وہ بجائے دو کانوں کے چار کانوں سے سنیں, دو کان اپنے لیے اور دو کان وہاں جا کے سنانے کے لیے. ایک سوال یہ ہے, اگر کوئی عورت بیماری کے دنوں سے ہو اور وہ سفر حج کے لیے روانہ ہو تو کیا کرے؟ یہ ہے, غسل کرے, احرام باندھے, غسل کرے, احرام باندھے اور وہ مسجد میں داخل نہ ہو. اگر آٹھ تاریخ سے پہلے پہلے پاک ہو جائے تو عمرہ کر لے اور پھر حج کا احرام باندھے, اور اگر آٹھ تاریخ تک فارغ نہ ہو تو اپنے عمرے کے احرام کو ختم کرے, حج کا احرام باندھے, پھر حج کے سارے احرام ادا کرے, جب وہ طواف افادہ کے لیے پاک ہو جائے تو طواف افادہ کرے, اپنے حج کو پورا کرے, پھر اس کے بعد اگر وہ عمرہ کرنا چاہے تو اسی طرح کرے جس طرح کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا. ان کے بھائی عبد الرحمن انہیں تنعیم لے گئے اور وہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کا احرام باندھ کے آئیں اور انہوں نے عمرہ کو مکمل کیا. اسی طرح اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو اور اس کے نفاس کے دن ہو تو وہ بھی اسی طرح کرے, بیت اللہ میں داخل نہ ہو اور بیت اللہ میں داخل ہونے کے علاوہ باقی حج کے جو ارکان ہیں ان کو پورا کرتی رہے, اور جب پاک ہو جائے پھر وہاں اپنے بیت اللہ کے متعلقہ جو حج کے ارکان ہیں ان کو پورا کرے. ایک سوال یہ ہے, اب مختصر سے جوابات دوں گا تاکہ بات ہو سکے. اگر کوئی شخص صاحب حیثیت اور صحت مند ہے کیا اس کی طرف سے کوئی اور شخص حج بدل کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں. جب وہ صاحب حیثیت بھی ہے اور صحت مند بھی ہے تو پھر اسے خود ہی حج کے لیے جانا ہوگا. اگر کسی شخص پر قرضہ ہے تو کیا وہ حج کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر حج کی پر جانے کی وجہ سے قرضہ کی ادائیگی میں تاخیر نہیں تو حج کر سکتا ہے, اور اگر حج پر جانے کی وجہ سے قرضہ کی ادائیگی میں تاخیر کا امکان ہے تو اس صورت میں جس کا اس نے قرضہ ادا کرنا ہے اس سے اجازت لے. اگر وہ اجازت دے تو جا سکتا ہے, اگر وہ اجازت نہ دے تو پہلے اپنا قرض ادا کرے, بعد میں جب اللہ موقع عطا فرمائے پھر وہ حج کرے.
کہ دوران حج
عورت و مرد کے لیے پردے کے کیا احکامات ہیں. اس ضمن میں پہلی بات گزر چکی ہے کہ عورت احرام کی حالت میں غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو ننگا نہ کرے, ایسا کرنا اس کے لیے درست نہیں. اور دوسری بات یہ بھی گزر چکی ہے کہ طواف کے دوران یہ کوشش نہ کرے کہ مردوں میں گھس کر حجر اسود کو بوسا دے یا حجر اسود کو چھوئے, بلکہ دور سے اشارہ کرے اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ حجر اسود کو بوسا دینے کے ثواب سے اس کو محروم نہ رکھے. اور عورتوں کے متعلق ایک اور بات گزشتہ درس میں بھی گزر چکی ہے, کسی مسلمان عورت کے لیے یہ بات درست نہیں کہ وہ محرم کے بغیر سفر کرے. اگر کسی عورت کا محرم موجود نہیں تو اس پہ حج ہی فرض نہیں, حج کے لیے تب جائے جب اس کا محرم موجود ہو. ایک سوال یہ ہے, اور یہ کتنے لوگوں کے ساتھ سوال پیش آتا ہے, اگر کسی شخص نے شوال میں عمرہ کیا ہے اور اس کے بعد وہ واپس ریاض میں آ گیا, اب حج کے لیے جانا چاہتا ہے, تو اس کا جو پہلا عمرہ ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اس میں ایک اور سوال ہے, بعض لوگ شوال اور ذوالقعدہ کے مہینہ میں عمرہ کرنے سے ڈرتے ہیں, عمرہ کا موقع بھی ملے تو کہتے ہیں اگر شوال میں یا ذوالقعدہ میں عمرہ کیا تو مجھ پر حج فرض ہو جائے گا. سنا کبھی آپ نے یہ مسئلہ؟ یہ جو مسئلہ ہے یہ میڈ ان پاکستان ہے یا میڈ ان انڈیا ہے؟ یہ مسئلہ مدینہ اور مکہ سے نہیں آیا, بناوٹی بات ہے. جس پر حج, یا وہ بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ ایک آدمی تھا اس نے کہا میں چاند نہ دیکھوں گا کیونکہ اگر میں نے چاند دیکھا تو مجھ پر روزے فرض ہو جائیں گے. تو اس کی بیوی نے صحن کو دھویا تو تھوڑا سا پانی صحن میں باقی رہ گیا, جب چاند نکلا تو چاند کا عکس صحن میں جو پانی تھا اس میں نظر آ گیا, تو اپنی بیوی کو مارنے لگا کہ اے ظالمہ تو نے صحن میں پانی رکھا, میں نے چاند کو دیکھا, مجھ پر رمضان کے روزے فرض ہو گئے. ایسی ہی بات ہے, وہ ذوالحج کے مہینہ میں بھی عمرہ کرے اگر اس پر حج کی استطاعت, اس کے پاس حج کی استطاعت نہیں تو اس پر حج فرض نہیں. اب جو سوال ہے کہ اشہر الحج میں جو کہ شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحج کے 10 دن ہیں, ان میں عمرہ کیا اور واپس ریاض آ گیا, اب پھر حج کے لیے جانا ہے اور حج تمتع کرنا ہے تو کیا کرے؟ کیا اس عمرہ کو کاؤنٹ کرے یا نہ کرے؟ اس بارے میں صحابہ نے 2 رائے بیان کی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شوال یا ذوالقعدہ میں یا ذوالحجہ میں عمرہ کرے اور اپنے وطن واپس آ جائے, جس طرح ہم ریاض میں ہیں, بعض صحابہ کی رائے ہے کہ اس عمرہ کا حج سے کوئی تعلق نہیں, اور بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ یہ عمرہ اگر اس نے حج کرنا ہے تو حج تمتع کا عمرہ ہے, دونوں آ رہا ہے. اور دونوں کے بارے میں واضح طور پر کسی حدیث کا مجھے علم نہیں, اگر واضح طور پر حدیث مل جائے پھر تو معاملہ صاف ہو گیا. میرے علم میں دونوں راہوں کے متعلق کوئی واضح حدیث نہیں, لیکن جو شخص اب حج کے لیے جا رہا ہے تو بہتر ہے کہ جا کے عمرہ کر لے, اس میں کوئی اس کو خسارہ تو نہیں, اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ عمرہ نصیب ہو گیا. اور جب کوئی شخص ان دنوں میں عمرہ کرے جبکہ حج میں زیادہ دن باقی نہ ہو, یعنی 2-3 دن باقی ہیں, اب اگر سر کو منڈوائے گا تو 10 تاریخ کو کیا منڈوائے گا, تو وہ اپنے بالوں کو کٹوا لے تاکہ 10 تاریخ کو بال منڈوانے میں آسانی رہے. میں سوال میں یہ ہے کہ اب جب میں حج تمتع کے لیے جاؤں تو احرام کہاں سے باندھوں؟ تو جواب یہ ہے کہ احرام وہیں سے باندھے جہاں اہل ریاض کا، اہل نجد کا احرام باندھنے کا میقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، اور اس کا پرانا نام قرن المنادل ہے، اور آج کل میقات کا نام السیل الکبیر ہے. جو سوال حج یا عمرہ کے متعلق نہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ کافی زیادہ سوال ہیں جن کا تعلق حج و عمرہ سے ہے، تاکہ انہی کے جواب اللہ کی توفیق سے دیے جائیں. اچھا سوال ہے، اگر کوئی شخص 9, 10, 11, 12 کو عمرہ کرنا چاہے اور اس کو حج کرنے کی استطاعت نہیں لیکن عمرہ کرنے کی استطاعت ہے، تو کیا اس کے لیے عمرہ کرنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ عمرہ کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں. جب بھی کوئی شخص عمرہ کرنا چاہے، عمرہ کرنے کی اسے استطاعت ہو، تو عمرہ کر سکتا ہے. سوال یہ ہے، کیا وہ عورتیں جو رمی کے لیے نہیں جا سکتی ان کا خود رمی کرنا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے، جو عورتیں رمی کرنے کی استطاعت نہ رکھتی ہوں ان کی طرف سے کوئی دوسرا رمی کر سکتا ہے، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ ان میں رمی کرنے کی استطاعت نہ ہو. اگر ایسی عورتیں ہوں ماشاءاللہ سارا شہر پھر سکتی ہے، اور جب رمی کا مسئلہ آئے تو پھر ان میں استطاعت نہیں، ایسی بات درست نہیں. ہاں، جو عورتیں واقعتاً رمی کرنے کی استطاعت نہ رکھیں یا بھیڑ اور رش کو برداشت نہ کر پائیں ان کی طرف سے رمی کی جا سکتی ہے. لیکن ایک اور آسانی ہے، جیسا کہ ابھی نماز سے پہلے درس میں بات بیان کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، اور ان کا یہ بیان صحیح بخاری میں ہے، ایک شخص نے یہ عرض کی کہ میں نے رمی اس وقت کی جبکہ شام ہو چکی تھی. آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. اگر کوئی عورت اس وجہ سے کہ شام سے پہلے جو رمی کرنا ہے اس کے لیے ممکن نہیں، شام کے بعد رمی کر لے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی روح سے ایسا کرنا بھی درست ہے. لیکن رمی کی جو ابتدا کے لیے وقت ہے اس سے پہلے رمی نہ کرے. اور یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، 10 تاریخ کو رمی کی جو ابتدا ہے وہ سورج کے نکلنے کے بعد ہے، اور انتہا ہے وہ سورج کے غروب ہونے تک ہے. لیکن اجازت ہے، جس طرح کہ ابھی حدیث بیان کی، اگر شام کے بعد بھی رمی کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر سورج کے نکلنے کے بعد سے لے کر شام تک کرے تو یہ بات درست ہے، اور اگر اس وقت نہ کر سکے تو مغرب کے بعد کرے، لیکن سورج کے نکلنے سے پہلے نہ کرے. اسی طرح دوسرے دن، تیسرے دن اور چوتھے دن جو رمی کا وقت ہے وہ سورج کے زوال ہونے کے، زوال شمس کے بعد ہے. جب ظہر کی اذان کا وقت ہو جائے تب سے دوسرے، تیسرے اور چوتھے دن رمی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس وقت کی جو انتہا ہے وہ سورج کے غروب ہونے تک ہے، اور اگر وہ غروب شمس تک نہ کر سکے تو شام کو بھی کرے، لیکن ظہر سے پہلے، زوال شمس سے پہلے رمی نہ کرے. اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں ان دنوں میں جا رہا، آج کل جا رہا، یا 8 یا 9 تاریخ کو جا رہا ہے، تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کی نیت سے جائے اور حج کا احرام باندھے؟ جواب یہ ہے، مکہ مکرمہ میں جانے کے لیے یہ بات ضروری نہیں کہ مسلمان احرام باندھ کر جائے. جو شخص عمرہ یا حج کرنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے جب بھی مکہ مکرمہ جائے تو میقات سے احرام باندھے. اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کے ارادے سے نہیں جا رہا تو اس کے لیے احرام کی حالت میں جانا کچھ ضروری نہیں. کسی بہن کی طرف سے سوال ہے یا کسی بھائی کی طرف سے، لیکن اچھا سوال ہے کہ آج کل حج میں ایسے اوقات کم ہی آتے ہیں کہ عورتوں اور مرد اور عورتوں اور مردوں کا ایک جگہ اجتماع نہ ہو، جہاں عورتیں ہیں وہاں مرد ہیں، وہاں مرد ہیں جہاں مرد ہیں وہاں عورتیں ہیں. شاید یہ بھائی یہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو پھر عورتوں کے پردے کا کیا حکم ہے؟ جواب واضح ہے، جہاں بھی غیر محرم مرد ہوں وہاں عورت نے اپنے چہرے کو ڈھانپنا ہے. اگر ہر جگہ ہیں ہر جگہ ڈھانپنا ہے، اگر کچھ جگہ پہ ہیں کچھ جگہ پہ نہیں تو جہاں غیر محرم مرد ہیں وہاں چہرے کو ڈھانپنا ہے، جہاں غیر محرم مرد نہیں وہاں چہرے کو کھلا رکھنا ہے. اور شاید بعض ساتھی یا بعض خواتین یہ کہیں کہ پردہ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور بعض عورتوں یا مردوں کی زبان سے یہ بات بھی سنتے ہیں کہ پردہ سے جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. سب بکواس ہے، یہ پردہ کس نے مقرر کیا ہے؟ یہ اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ ان کی طرف سے ہے جنہوں نے عورت اور مرد کو بنایا ہے. اب عورت اور مرد کے لیے جب کوئی انسٹرکشن وہ دیں تو وہ زیادہ جانتے ہیں یا ہم جانتے ہیں؟ یہ ٹیپ ریکارڈر جس کمپنی نے بنایا ہے، اب اس کے لیے جو انسٹرکشن یہ کمپنی دے وہ زیادہ ٹھیک ہے یا وہ بات ٹھیک ہے جو میں کہوں؟ سب کی سمجھ میں بات آتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے متعلق اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کے ساتھ بدتمیزی کیوں کرتے ہیں؟ معاذ اللہ، اگر اللہ نے عورتوں اور مردوں کے متعلق ایسے احکامات دیے ہیں جو ان کے لیے مناسب نہیں تو پھر اللہ کو کیا کہیں گے؟ اللہ کو کیا کہیں گے؟ جو بات ہے وہ اپنی سنگینی کے اعتبار سے بڑی خطرناک ہے، اللہ کے ساتھ بدتمیزی ہے، اور اللہ کے ساتھ بدتمیزی معمولی جرم نہیں. اور اسی مناسبت سے یہ بات ساتھیوں کو عرض کروں کہ گزشتہ مہینے میں عورتوں کے پردہ کے متعلق ایک تفصیلی درس دار الذکر میں ہوا تھا، اور ساتھیوں کے پاس اس بارے میں کیسٹے ہیں. جو ساتھی یا جو خواتین عورتوں کے پردے کے بارے میں تفصیلی طور پر احکامات معلوم کرنا چاہیں، شاید اللہ کے فضل و کرم سے ان کے لیے اس کیسٹ میں خیر کا سامان موجود ہو. ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے کرائے پہ گاڑی لی اور پھر وہ اس گاڑی پر دوسرے ساتھیوں کو سوار کرتا ہے، جتنے کرائے پہ اس نے لی اس سے زیادہ کرایہ ان سے وصول کرتا ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے، اگر تو جب اس نے گاڑی کرائے پہ لی اپنے لیے لی ہے، اپنی ذمہ داری پہ لی ہے، ساتھیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو اب یہ اس کی مرضی ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے، چاہے اس سے کم کرایہ لے یا زیادہ لے، جو اس سے طے کرے. کیوں کہ جب اس نے گاڑی کرائے پہ لی اپنی ذمہ داری پہ لی، اس کے گاڑی کے کرایہ پر لیتے وقت ساتھی اس کے ساتھ شریک نہ تھے، تو اسے اجازت ہے کہ ساتھیوں سے سودا طے کرے، جس بات پہ اتفاق ہو جائے وہ کرایہ وصول کرے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ گاڑی تو لی سب ساتھیوں کے لیے اور سب ساتھیوں کی مرضی اور مشورہ سے، مثال کے طور پر طے یہ بات پائی کہ حج کے دوران گاڑی کا 2000 ریال گاڑی والے کو دوں گا، اب اس کی نیت میں فطور آیا، اس نے کہا کہ بجائے کہ 2000 پانچ آدمیوں پہ تقسیم کر کے 400 ریال سارے دیں، ان سے کہنے لگا بھائی 600 ریال کرایہ ہوگا، جس نے جانا ہے آ جائے، جس نے نہیں جانا السلام علیکم. یہ جائز نہیں، کیونکہ گاڑی اس نے اپنے لیے نہیں بلکہ سارے ساتھیوں کے لیے لی. اب اس کا ان سے نفع لینا درست ہے. اگر جب مالک سے گڑائی مثال کے طور پر ریموزین والوں سے گاڑی لی, سب کے نام پر ہے, اب نہ تو ان سے زیادہ لے سکتا ہے اور خدا نہ کرے جو نقصان ہوگا وہ صرف اسی کا نہ ہوگا, سارے اس پہ شریک ہوں گے. اور اگر اس نے اپنے لیے لی, اب 2000 پہ لی, ان سے ایسا سودا طے کرتا ہے کہ اسے 4000 ملے, اس کا اپنا نفع ہے, اور اگر خدا نہ کرے وہ راستے میں نقصان ہو گیا تو اس کا ہے, ان کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص جب حج کے لیے جائے تو منا اور عرفات کے درمیان سواریوں کو اپنی گاڑی پہ سوار کر کے ان سے پیسے وصول کر سکتا ہے؟ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کام میں ایسا پھنس جائے کہ اپنے حج ہی کو بھول جائے. اس پہ ہنسی بھی ہے اور رونا بھی ہے. ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ بعض, پتہ نہیں کسی بہن کی طرف سے ہے یا بھائی کی طرف سے ہے, کہ بعض عورتیں جب سعودی عرب میں آتی ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے پردے کا خاصا اہتمام کرتی ہیں, اور جب پاکستان واپس تشریف لے جاتی ہیں تو گویا کہ وہ پردہ کو سعودی عرب ہی چھوڑ جاتی ہے. انتہائی بری بات ہے. دین پہ چلنے کے بعد اس سے پھرنا بڑی بدقسمتی ہے. دین سے پھرنا, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا بدقسمتی ہے, محرومی ہے. اور زیادہ محرومی اور بدقسمتی یہ ہے کہ آدمی ایک دفعہ دین پہ چل جائے پھر اس سے پھر جائے, کتنی بڑی محرومی ہے. ایسی عورتیں اللہ سے ڈر جائیں. جو اللہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں وہ چھین بھی سکتے ہیں. اگر اس عورت کی خواہش یہ ہے کہ میرے خوبصورت چہرے کو لوگ دیکھیں اور میں نے زیب و زینت کا سامان جو سعودی عرب اکٹھا کیا ہے وہ لوگ دیکھیں, تو اللہ چہرے کی خوبصورتی کو سلب بھی کر سکتے ہیں, کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر سکتے ہیں کہ وہ چہرے کو چھپاتے پھرے. اور گھر میں جہاں چہرے کو کھلا چھوڑنے کی اجازت ہے وہاں بھی یہ چاہے کہ اپنے چہرے کو چھپا کے رکھے, اور جس زیب و زینت کی بنا پر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے, یہ زیب و زینت کا سامان کسی وقت بھی چھل سکتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں رات کو لاکھوں اور کروڑوں میں کھیلتے ہیں, دن کے وقت اپنے ہی گھروں میں ان کو قیدی بنا دیا جاتا ہے. اور خواتین کو رہتا ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے اور مسجد میں خواتین کے لیے پانی کا بندوبست نہ ہو تو کیا عورتیں تیمم کر سکتی ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر ابھی مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو جو خواتین وضو سے نہ تھی تو وہ کیا کریں, کیا تیمم کر سکتی ہیں؟ واللہ اعلم, میرے خیال میں اس بات کے لیے اور حل چاہیے. ایسی عورتیں جنہوں نے وضو کرنا ہو وہ اپنے مردوں کو اتباع کریں اور ان کے مرد انہیں اپنی گاڑیوں میں لے جائیں تاکہ وضو کر کے نماز پڑھیں, کیونکہ مسجد میں پانی کا نہ ہونا ایسی بات نہیں کہ سارے علاقے میں پانی نہ ہو. اور اس سوال میں ساتھیوں کی یہ تنبیہ بھی ہے, انشاءاللہ جب بھی آئندہ اس طرح عام پروگرام کا بندوبست ہوگا, بلکہ اس کے علاوہ بھی آئندہ سے ہم کوشش کریں گے کہ عورتوں کو یہ بات بتلا دی جائے کہ کسی پڑوس کے گھر میں جہاں اپنا کوئی ساتھی رہتا ہے جس عورت کو وضو کی ضرورت ہو وہاں اپنے خاوند کے ساتھ چلی جائے تاکہ وضو کر کے آ سکے. اور اگر ایسی نماز ہو جس طرح کے عشاء کی نماز ہے, یہ مسئلہ زیادہ مغرب کی نماز میں ہوتا ہے کہ اس کا وقت مختصر ہے, اگر عشاء کی نماز کا وقت ہو انشاءاللہ اول تو کوشش کریں گے کہ آئندہ سے یہ بات پہلے سے طے کر لیں. ہمارے بھائی طارق صاحب ان کا گھر قریب میں ہے، تو عورتوں کو بتلا دیا جائے کہ وہاں جا کے وضو کریں، اور اگر بندوبست نہ بھی ہو سکے تو ان کے خاوند یا جو ان کے بھائی یا باپ ساتھ آئے ہیں وہ ان کو وضو کے لیے لے جائیں اس جگہ جہاں سے وہ وضو کر سکے، کیونکہ اڑوس پڑوس میں پانی موجود ہے. اور اگر عشاء کی نماز کا وقت ہو اور بندوبست نہ ہو سکے تو پھر عورتیں جب اپنے گھر میں جائیں تو وضو کر کے نماز پڑھیں. کے دو حصے ہیں، ایک 8 سے 10 تاریخ تک کیا کیا کام کرنے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم نماز سے پہلے بیان کر چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کن باتوں سے حج اور عمرہ فاسد ہو جاتے ہیں. ان باتوں میں سے جو باتیں ان سے اجتناب کرنا، ان سے دور رہنا عمرہ کرنے والے کے لیے اور حج کرنے والے کے لیے ضروری ہے، ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ حجامت نہ کروائے، خوشبو کا استعمال نہ کرے، شکار نہ کرے، اپنی عورتوں کے قریب نہ جائے، اور نہ ہی عورتوں سے ایسی بات کہے جو عام دنوں میں کہنی جائز ہے. اور مرد کے لیے یہ بات بھی ہے کہ اپنے سر پہ چادر، کپڑا، ٹوپی نہ رکھے. ہاں اگر اپنے سر پہ کوئی سامان اٹھانا ہو، جس طرح بسا اوقات حج میں ضرورت ہوتی ہے کہ حاجی اپنا سامان اپنے سر پہ رکھتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن ٹوپی کی صورت میں، چادر کی صورت میں، رومال کی صورت میں اپنے سر پہ نہ رکھے. اسی طرح نافرمانی کے کاموں سے پرہیز کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کام کے کرنے کی عام دنوں میں اجازت نہیں. جو کام عام دنوں میں منع ہے، احرام کی حالت میں ان سے اور زیادہ پرہیز کرنی چاہیے. اسی طرح کوئی سلا ہوا کپڑا کوئی مرد نہ پہنے، قمیص، شلوار، پتلون، انڈر ویئر، ایسے کپڑے نہ پہنے، اور اسی طرح احرام کے دوران خوشبو کا استعمال نہ کرے. یہ بات گزر چکی ہے کہ بال کٹوانے کا طریقہ یہ ہے کہ سارے سر کے بالوں کو ابتدا سے لے کر انتہا تک تھوڑا تھوڑا کٹوائیں، دو چار بال اس طرف سے، دو چار بال اس طرف سے. مردوں کے لیے اس طرح بالوں کا کٹوانا کافی نہیں. کہ کیا فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ جواب یہ ہے، کی جا سکتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو تاکید کی کہ ان کی طرف سے ان کے بعد قربانی کیا کریں. کیا ایک بکرے میں ایک سے زیادہ اشخاص شریک ہو سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ایک بکرے میں ایک گھر والے شریک ہو سکتے ہیں، لیکن مختلف گھروں والے ایک بکرے میں شریک ہو جائیں، میرے علم میں یہ بات ثابت نہیں. ہاں ایک گائے میں 7 اشخاص شریک ہو سکتے ہیں. ایک اور سوال یہ ہے، کسی خاتون کا شوہر اس کو چھوڑ کر گھر سے جا چکا ہے، اس سلسلہ میں خاوند پر کیا پابندی ہے اور خاتون کا کیا حق ہے؟ عام طور پر جواب یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں خواتین کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے. خاوند سمجھتا ہے کہ جب چاہے گھر جائے اور جب چاہے نکل جائے اور جتنی دیر کے لیے چاہے گھر سے دور رہے. اسلام میں خاوند کے لیے اس بات کی اجازت نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ آرڈر، یہ حکم جاری کیا کہ کوئی فوجی اسلامی معاہدوں پر لڑتے ہوئے بھی 4 ماہ سے زیادہ عرصہ کے لیے اپنے گھر سے باہر نہ رہے. کیوں؟ کہ اس کی بیوی کے اس کے ذمہ حقوق ہیں. اب جو آدمی اپنی مرضی سے جتنا عرصہ چاہے اپنے گھر سے باہر رہیں تو ان کا ایسا کرنا درست نہیں. اور کتنے ساتھی ایسے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے بچے چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں، میری بیگم کی چٹھیاں آ رہی ہیں، لیکن میں نے 2 سال تک اس سلسلے میں سوچنا تک بھی نہیں. اس کا یہ کہنا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اگر کسی شخص نے 4 ماہ سے زیادہ عرصہ کے لیے اپنے گھر سے باہر رہنا ہو تو اس کی بیوی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے. اور شاید بہت ساتھی اس پہ مسکرائیں کہ بیوی کی اجازت، ہاں بیوی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے. جس طرح مرد کے عورت پر حقوق ہیں، اسی طرح عورت کے بھی مرد پر حقوق ہیں. اور اس بارے میں کچھ اور تفصیل بھی ہے. انشاءاللہ ارادہ ہے کہ کسی مناسب موقع پر عورتوں کے لیے ایک اور پروگرام رکھیں گے اور ان کو بتلائیں گے کہ مردوں کے ذمے ان کے کیا حقوق ہیں اور مردوں کے ان کے ذمے کیا حقوق ہیں. جے کران کے مطابق یہ سوال ہے کہ کیا حج کران کے لیے قربانی کا ساتھ لے جانا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو اپنے ساتھ قربانی لے گئے، اور آپ کے کچھ ساتھی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ بھی قربانیاں تھیں، اور کچھ ساتھی ایسے تھے ان کے پاس قربانیاں نہ تھیں. آپ نے اپنے ان ساتھیوں کو حکم دیا جن کے ساتھ قربانی نہ تھی کہ وہ اپنے حج قران کو حج تمتع بنا لے، اور آپ نے اپنے متعلق یہ فرمایا، جب استقبلت من امری مستدبرت ما سقط الحدی. فرمایا اگر مجھے اس بات کا پہلے علم ہوتا جس کا بعد میں ہوا تو میں بھی اپنے ساتھ قربانی نہ لاتا اور حج تمتع کرتا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے ابھی تک حج کی ابتدا نہیں کی اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ حج تمتع کرے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کی بجائے حج تمتع کے کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور جس بات کی خواہش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں وہ بات افضل ہے. جس نے ابھی تک حج کی ابتدا نہیں کی اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ حج تمتع کا ارادہ کرے، اور جس نے حج قران ہی کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ قربانی لے کے اپنے وطن سے جائے. مثلا ریاض سے جا رہا ہے تو قربانی یہاں سے لے کے جائے. بعض ساتھی اس سلسلے میں یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو بینک والوں سے ہم قربانی کے لیے کوپن خریدتے ہیں، کیا یہ ساتھ قربانی لے جانے کے قائم مقام ہو سکتا ہے؟ سوال واضح ہے نا. جواب یہ ہے کہ میرے پاس اس حصہ میں کوئی واضح فتویٰ نہیں، لیکن کچھ بات کچھ نہ کچھ بنتی ہے، لیکن میں اس سلسلے میں کسی واضح فیصلے پہ نہیں پہنچ سکا. لیکن موٹی بات یہ ہے کہ حج قران اس کے لیے ہے جو اپنے گھر سے قربانی لے کے جائے، اور جس نے ابھی تک حج قران شروع نہیں کیا وہ اپنے ساتھ قربانی نہ لے جائے کہ حج تمتع حج قران سے افضل ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کرنے کی خواہش کا اظہار فرمایا. ایک سوال یہ ہے کہ کیا طواف افادہ 10 تاریخ کی بجائے 11-12 تاریخ تک متاخر کرنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ طواف افادہ کو 11-12 تاریخ تک متاخر کرنا جائز ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طواف افادہ اس وقت کرے جبکہ اس کا مکہ سے واپسی کا پروگرام ہے تو کیا طواف افادہ ہی طواف ودا بن جائے گا بجائے اس کے کہ 2 طواف کرے، طواف افادہ ہی کو طواف ودا بنا لے؟ واللہ اعلم، شاید ایسا کرنا طواف ودا کی جگہ کافی ہو. واللہ اعلم بالصواب. ایک اور سوال یہ ہے، اور اصل میں یہ جو سوال ہے ضروری ہے اچھی طرح سمجھ لیجیے، اگرچہ کہ اگر کوئی شخص کوپن خریدے، اب وہ اپنی قربانی کے متعلق کیا سمجھے کہ کس وقت ذبح ہوئی ہے؟ پھر اس بات کو دہراتا ہوں جس بات کو پہلے ذکر کیا ہے، اور اس بات کے سمجھنے میں بہت سے ساتھی غلطی میں مبتلا ہے. بات یہ ہے کہ 10 تاریخ کو 4 اعمال ہیں، اپنی انگلیوں پہ گنیے تاکہ یاد رہے، اور ان 4 اعمال کی ترتیب یہ ہے: سب سے پہلے کنکریاں مارنا، نمبر 2 قربانی کرنا، نمبر 3 حجامت کروانا، نمبر 4 طواف افادہ کرنا. پھر دہراتا ہوں، 10 تاریخ کو 4 اعمال ہیں، اور ان 4 میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے کنکریاں مارے، دوسرا عمل یہ ہے قربانی کرے، تیسرا عمل یہ ہے حجامت کروائے، اور چوتھا عمل یہ ہے طواف افادہ کرے. جو شخص یہ 4 کام اس ترتیب سے کرے اس کا ایسا کرنا افضل و اعلی ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس ترتیب کو باقی نہ رکھے تو کیا اس پر کوئی گناہ ہے یا اس پر کوئی دم ہے یا اس پر کوئی کفارہ؟ جواب یہ ہے، اس ترتیب کو باقی رکھنا ضروری نہیں، اور جو ترتیب کو باقی نہ رکھے نہ اس کے ذمہ کوئی گناہ ہے نہ اس کے ذمہ کوئی دم ہے. اور دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ جو اعمال ہیں ہم نے آگے پیچھے کر دیے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. جب آپ فرما رہے ہیں کوئی حرج نہیں، اب اگر ساری دنیا بھی مل کے کہے کہ اس میں حرج ہے تو اس میں کوئی حرج ہوگا؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب آتے ہیں کوپن کی طرح. اب جب ترتیب کی پابندی ضروری نہیں تو آدمی باقی اعمال کو جیسے چاہے کرے. مزدلفہ سے واپس آئے، بہتر یہ آ کے کنکریاں مارے اور اس کے بعد حجامت کروا لے، اور اگر کنکریاں مارنے سے پہلے بھی حجامت کروانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کنکریاں مارے اور اس کے بعد حجامت کروا لے. اگر تو انہوں نے قربانی اس کے حجامت کروانے سے پہلے سے کر لی ہے تو ترتیب باقی رہی، اگر نہیں کی تو اس پہ کوئی گناہ نہیں. اس ترتیب کو آگے پیچھے کرنے کی جب مدینے والے نے اجازت دی ہے تو باقی اجازت نہ بھی دیں تو ہمیں کیا پرواہ ہے؟ جی حلال، جب وہ حجامت کروا لے تو وہ حلال. تیسرے دن تک ہو جائے پتہ نہیں نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حلال ہونا ہے، 2 قسم کا حلال ہونا ہے، ایک چھوٹا حلال ہونا ہے، ایک بڑا حلال ہونا ہے. بڑا حلال تب ہوگا جب طواف افادہ کر لے، اور بڑے حلال ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس ازدواجی تعلقات کا قائم کرنا، یہ تب ہے جب طواف افادہ کر لے، اس سے پہلے اپنے احرام کو اتارنا ہے.